السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
اسلام آباد کی مصروف شاہراہ کے پل پر داعش کا جھنڈا لہرانے کی تحقیقات شروع. اس گروپ کا پاکستان میں کوئی منظم وجود نہیں. حکومتی عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کالعدم تنظیم سے وابستہ 3 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا ہے، جبکہ پولیس نے محرم کے اجتماعات میں مبینہ طور پر دہشت گرد حملے کرنے کا منصوبہ بنانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں بتایا کہ اتوار کو علی صبح ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابان کے گاؤں گرام ادا میں سیکورٹی فورسز نے موٹر سائیکل پر سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے رکنے کے بجائے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی. جوابی کاروائی کرتی ہوئی سیکورٹی فورسز نے ان مشتبہ افراد کا پیچھا کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں 3 مشتبہ.
پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات اور تناؤ کی عکاسی سرحدوں کے بعد جنرل اسمبلی میں بھی نظر آنے لگی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا،
بھارت میں 3 ہفتے میں 3 صحافیوں کا قتل. صحافیوں کی تنظیموں نے ان وارداتوں کی مذمت کی اور حکومت سے تحفظ کا مطالبہ کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے قافلے پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں عہدیداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاوا ابلنے کا خطرہ یقینی ہے اور ہزارہا افراد ارد گرد کے علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. شمالی کوریا میں ہفتے کے روز آنے والا ایک چھوٹا زلزلہ جو ملک جوہری آزمائش والے جگہ پر آیا، وہ ممکنہ طور پر ایک قدرتی ارتعاش تھا یا جوہری دھماکے کا نتیجہ نہیں تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کی طرف سے اپنے بارے میں نازیبا کلمات کا جواب دیا ہے، اور ایران کی طرف سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کے اعلان پر مغربی رہنماؤں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. اور جرمنی کے وفاقی انتخابات کے لیے آج اتوار کے روز ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے جھنڈے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں جو دارالحکومت کی معروف شاہراہ ایکسپریس ہائی وے پر لگائے گئے تھے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مصروف شاہراہ پر شدت پسند تنظیم داعش کے جھنڈے لگانے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے. شام اور عراق میں سرگرم اس گروپ کے جھنڈے اسلام آباد کی مصروف ترین شاہراہ ایکسپریس وے پر ایک پل پر لگائے گئے تھے، جن پر خلافت آ رہی ہے کے نعرے بھی درج تھے. اتوار کو داعش کے جھنڈے لگانے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان کو قبضے میں لے لیا اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور حکومت نے اس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے، اور ان کے بقول ایسے عناصر کو کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا.
میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی ایسی پریزنس یہاں پر نہیں تھی جو آپ کہہ سکیں کہ جس سے کوئی تنظیم اتنی اس کے پاس وسائل یا اتنا سٹرکچر ہو کہ وہ اپنا کام کر سکے. اس کی تردید جو ہے پہلے بھی وزارت داخلہ کرتی رہی ہے. اس معاملے پر ہم پوری ایک تحقیق کر رہے ہیں، ایف آئی آر دی جا چکی ہے، اسپیشل ٹیم بن چکی ہے، اور اس کی تحقیق کر کے مزید آپ کو آگاہ کیا جائے گا.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ قبل ازیں بھی ملک کے مختلف علاقوں سے ایسی خبریں سامنے آتی رہیں کہ بعض افراد کی طرف سے داعش کے حق میں نعرے اور پیمفلٹ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس گروپ کا کوئی منظم وجود نہیں ہے، اور ماضی میں اس گروپ کو منظم کرنے کی کوششوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. بعض تجزیہ کار بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ داعش کا ملک میں منظم وجود نہیں ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ بعض شدت پسند عناصر اس گروپ کو منظم کرنے کی کوشش ضرور کرتے رہیں گے. سیاسی اور دفاعی امور کے معروف تجزیہ کار فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب داعش نے کچھ کرنا تو وہ جھنڈے تھوڑا لگاتی ہے۔ یہ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی یہاں پہ کچھ واقعات ہوئے، کراچی والا سفورا گوٹ کا تھا اور اس طرح کا دکا، تو وہاں تو وہ شیعہ پاپولیشن ہو وہاں پہ اس پہ عموماً وہ کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی واقعہ، تو وہ اپنی پریزنس تو نہیں ظاہر کریں گے کہ یہاں پہ آ کے یہ بتائیں جھنڈا لگا کے کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ۔ سو یہ کسی ایجنٹ نے، کسی نے یہ حرکت کی ہے جسٹ ٹو برنگ آؤٹ سم کائنڈ آف ایشو، ورنہ یہاں ایسی پریزنس نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی الرٹ ہیں۔
حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ حالیہ برسوں میں ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہری داعش اور داعش مخالف قوتوں میں شامل ہونے کے لیے شام اور عراق گئے تھے، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض عناصر ملک میں واپس آنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں۔ تاہم طلال چودھری نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے عناصر پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی طور منظم ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں میں کارروائی کے دوران تین مبینہ دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اتوار کی صبح کی جانے والی اس کارروائی کے بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
سیکیورٹی فورسز نے صبح خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کلدم تنظیم سے وابستہ تین مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا ہے، جبکہ پولیس نے محرم کے اجتماعات میں مبینہ طور پر دہشت گرد حملے کرنے کا منصوبہ بنانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں بتایا کہ اتوار کو علی صبح ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابان کے گاؤں گرامدہ میں سیکورٹی فورسز نے موٹر سائیکل پر سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے رکنے کے بجائے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کاروائی کرتی ہوئی سیکورٹی فورسز نے ان مشتبہ افراد کا پیچھا کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں تین مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ مرنے والوں کی شناخت اقبال مجید شیخ اور واحد کے نام سے ہوئی اور ان کا تعلق مبینہ طور پر ایک کلدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق یہ تینوں افراد قانون نافذ کرنے والوں کو مطلوب تھے، جبکہ اقبال کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے بھی مقرر کی جا چکی تھی۔ دریاسنا مرکزی شہر پشاور میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں شیعہ برادری پر حملوں کی تیاری کرنے والے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پشاور پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ سجاد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے شخص کے قبضے سے بارودی مواد اور دستی بم بھی برامد ہوئے ہیں۔
ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم نے کیا ہے جس میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز شامل تھے۔ اس میں ایک یہ جو دہشت گرد ہے، اس کا نام احسان اللہ ہے عرف عبداللہ، اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اس سے بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہی پشاور شہر کے اندر کوئی دہشت گرد کاروائی کرنا چاہتے تھے۔
ان کے بقول محرم کے سلسلے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ایسی اطلاعات تھی کہ کلدم عسکریت پسند تنظیمیں ان دنوں میں کوئی تخریبی کاروائی کر سکتی ہیں۔ سجاد خان نے بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے شخص سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق مبینہ طور پر ایک دہشت گرد گروپ سے ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف فوجی محاذ پر نظر آتی ہے بلکہ سفارتی میدان میں بھی یہ بہت واضح طور پر محسوس ہو رہی ہے، اور الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان چلے آ رہے کشیدہ تعلقات کی جھلک جہاں دو طرفہ سرحد پر دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات کا تبادلہ بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کو دیر گئے متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک اور دو شہری زخمی ہو گئے۔ جمعے کو بھی پاکستان نے کہا تھا کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے اس کے 6 شہری ہلاک ہوئے۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر پاکستان اور بھارت کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کے واقعات گزشتہ ایک سال سے تواتر سے ہوتے آ رہے ہیں، جن میں دونوں جانب جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ اسی دوران نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ نئی دہلی دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی طرف سے کی جانے والی تقریر میں پاکستان پر عائد کیے گئے ان الزامات کے جواب میں کہی، جس میں انہوں نے پاکستان کو دہشت کا کارخانہ قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کے جواب میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان پر الزامات لگا کر اپنے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ طور پر ڈھائے جانے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ان کے بقول لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے فائر بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دونوں ملک اس معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ ایسے بیانات دونوں جانب پائے جانے والے اضطراب کی عکاسی کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یہ جو باتیں ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے انتہا درجے کی فرسٹریشن نظر آتی ہے۔ اس وقت اگر انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بنے رہیں گے ہاسٹیج ایسی قوتوں کے ہاتھ میں کہ جو غالباً چاہتے بھی نہیں تعلقات اچھے، اور جنہوں نے تعلقات خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔
ڈاکٹر نیئر کے بقول بات چیت کے لیے پہل دونوں پڑوسیوں کو خود کرنا ہوگی، جس کے بعد عالمی طاقتیں اور برادری بھی اس میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس اپنے جنوبی ایشیا کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان میں امریکی قیادت والی جنگ کے بارے میں نئی حکمت عملی کے اعلان کے بعد سے یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ اس منصوبے میں مزید ہزاروں امریکی فوجیوں اور اسی طرح بھارت کے توسیع شدہ کردار کے لیے کہا گیا ہے۔ میٹس بھارت میں اعلی سطحی ملاقاتیں کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلو نے، جو دفاع کے سربراہ کے اس دورے میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے۔
ایک ایسے وقت میں جب جنوبی ایشیا میں جیو پالیٹکس میں تبدیلی ہو رہی ہے، وائٹ ہاؤس افغانستان کے لیے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ چین اپنی بڑھتی ہوئی فوجی اور اقتصادی طاقت کے ساتھ پورے جنوبی ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو توسیع دے رہا ہے۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس خطے میں دوسری طاقت بھارت کے لیے ایک بڑے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی وانٹ دیم ٹو ہیلپ اس مور ود افغانستان اسپیشلی ان دی ایریا آف اکنامک اسسٹنس۔
وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں زیادہ مدد کریں، خاص طور سے اقتصادی معاونت اور ترقی کے شعبوں میں۔ بھارت کا دیری نہ حریف پاکستان اسے ایک دھمکی تصور کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے الفاظ،
وی ڈونٹ فور سی اینی پولیٹیکل اور ملٹری رول فار انڈیا ان افغانستان، آئی تھنک اٹ ول جسٹ کمپلیکیٹ دی سچویشن۔
وہ کہہ رہے ہیں ہم افغانستان میں بھارت کے لیے کوئی فوجی یا سیاسی کردار نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں اس سے صورتحال محض پیچیدہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی حل سامنے نہیں آئے گا۔ تاہم بھارت محتاط انداز میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں اس نے افغان دفاعی افواج کے لیے مزید معاونت فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا پہلے ہی $2 ارب کی اقتصادی امداد افغانستان کو فراہم کر چکا ہے۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، اور ان کا اصرار ہے کہ کابل میں بھارت کی زیادہ تر سرمایہ کاری غیر فوجی نوعیت کی ہے۔ واشنگٹن میں افغان سفارتکار احمد شاہ کتوزئی کہتے ہیں،
ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، نو کنٹری اور نو ون شوڈ۔
وہ کہہ رہے ہیں صحت کا شعبہ، تعلیم، بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری ادارے، کسی بھی ملک کو یا کسی کو بھی ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر بہت سے پاکستانیوں کو اعتراض ہے، اور بھارت کا دیری نہ حریف اس بارے میں دباؤ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ جوابی طور پر افغانستان میں مقیم عسکریت پسند گروپوں کے لیے اپنی مبینہ حمایت میں اضافہ کر دے۔ جیسا کہ شمائلہ چودھری کہتی ہیں جو براک اوباما کے دور میں جنوبی ایشیا کی پالیسی پر کام کر چکی ہیں.
سو ان دس وے دی پالیسی دیٹ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز ڈیزائنڈ ایکچولی contradicts itself. On one hand, we're going to put more pressure on the Pakistanis. We also want them to do more for the United States. We want them to end relationships with the military.
لہٰذا اس طرح افغانستان کے لیے جو پالیسی ٹرمپ انتظامیہ نے تیار کی ہے در حقیقت خود اپنے تضاد میں ہے. ایک طرف تو ہم پاکستانیوں پر زیادہ دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں, ہم ان سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے مزید کچھ کریں, اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ان عسکریت پسند تنظیموں سے اپنے تعلقات ختم کر دیں. دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی افغانستان میں مزید کردار ادا کریں, اور یہ چیز پاکستان کو اکسانے کا سبب بنے گی. سامن, جہاں تک میٹس کا تعلق ہے تو خطے کے نازک توازن کو چین نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. چین اور بھارت نے حال ہی میں اپنے دیرینہ سرحدی تنازع پر کشیدگی کم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. چین واشنگٹن کے نئی دہلی کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات پر بھی خوش نہیں ہے, جن میں میٹس کے دورے میں مزید توسیع کی توقع ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے قافلے پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والے افغان شہری تھے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ غیر ملکی فورسز کا کوئی ایک اہلکار زخمی ہوا ہے. نیٹو کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں صبح کے وقت ایک دیسی ساختہ بم دھماکے کا نشانہ نیٹو کا قافلہ تھا اور نیٹو کا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں عہدیداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاوا ابلنے کا خطرہ یقینی ہے, اور ہزارہا افراد ارد گرد کے علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. انڈونیشیا کے تباہ کاریوں سے نمٹنے والے ادارے نے اتوار کے روز بتایا کہ جھٹکوں کی شدت میں اضافے کے بعد جمعے کے روز سے اپنے گھروں کو چھوڑنے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے, اور خطرہ ہے کہ آگونگ پہاڑ لاوا ابل دے گا جو پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ ہوگا. 1963-64 میں آگونگ کی چوٹی سے ابلنے والے لاوے سے 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. شمالی کوریا میں ہفتے کے روز آنے والا ایک چھوٹا زلزلہ جو ملک کے جوہری آزمائش والی جگہ پر آیا وہ ممکنہ طور پر ایک قدرتی ارتعاش تھا اور یہ جوہری دھماکے کا نتیجہ نہیں تھا. یہ بات شمالی کوریا کے ہمسایہ ملکوں نے کہی ہے. جنوبی کوریا کے موسمیاتی ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انسانی ساختہ دھماکے سے پیدا ہونے والی صوتی لہروں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. چین کے زلزلوں کے بارے میں انتظامیہ کا کہنا تھا کہ زلزلے جوہری دھماکہ نہیں تھا. اس سے پہلے اس نے نشاندہی کی تھی کہ 3.4 شدت کا زلزلہ مشتبہ طور پر دھماکہ تھا. امریکی ارضیاتی سروے نے بہرحال کہا کہ یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ہفتے کے روز آنے والا زلزلہ انسانی ساختہ تھا یا قدرتی. ایران کی طرف سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کے اعلان پر مغربی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا ظاہر کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران نے ابھی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تو اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے, یہ معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتا. ٹرمپ سن 2015 میں ہونے والے معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے جس کے تحت ایران کو اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے عوض اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کو چھٹکارا ملا تھا. اس معاہدے میں امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں نے دستخط کیے تھے. جرمنی کے وفاقی انتخابات کے لیے آج اتوار کے روز ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, جن میں فیصلہ ہوگا کہ اینگلا مرکل چوتھی مرتبہ چانسلر بن کر تاریخ رقم کریں گی یا نہیں. اس موقع پر ہونے والے جائزوں کے مطابق مرکل کی دائیں بازو کی کرسچن ڈیموکریٹک یونین بویریا کی اپنی ساتھی جماعت کرسچن سوشل یونین کے ہمراہ ایک اچھی فتح کی طرف بڑھ رہی ہے. جرمنی کی دوسری سب سے بڑی جماعت بائیں بازو کے سوشل ڈیموکریٹس صرف 23% حصہ حاصل کر سکے گی. یہ اندازہ اگر صحیح ثابت ہوا تو سن 2009 کے بعد سے یہ ان کی سب سے بدتر انتخابی کارکردگی ہوگی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کی طرف سے اپنے بارے میں نازیبا کلمات کا جواب دیا ہے. ایک ٹویٹر پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ ابھی شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر سنی, اگر وہ چھوٹے راکٹ مین کے خیالات کی تائید کر رہے ہیں تو ان کی زیادہ دیر اہمیت نہیں ہوگی. شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز ٹرمپ کے بارے میں تذلیلی الفاظ کی پوری لغت استعمال کی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عام مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق گزشتہ ماہ مقبولیت کی سطح 30% رہنے کے بعد، جس کی وجہ شارلٹس ویل میں تشدد کے بعد ان کے متنازع بیانات تھے، اب ان کی مقبولیت 40% ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے یا یہ محض ایک عارضی بہتری ہے؟ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر ٹرمپ نے ہفتے کا زیادہ تر وقت نیو یارک میں گزارا، جہاں انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنا پہلا بڑا خطاب کیا، جو ان کی صدارتی مہم کے دوران کی گئی تقریروں کا عکس لیے ہوئے تھا۔
As President of the United States, I will always put...
بطور امریکی صدر میں ہمیشہ امریکہ ہی کو اولویت دوں گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بجٹ کے سلسلے میں ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے فیصلے اور حالیہ طوفان میں ان کے انتظامیہ کے رد عمل کی وجہ سے ان کی مقبولیت کی شرح میں بہتری آئی ہے۔ تجزیہ کار بل گالسٹن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی یہ دو جماعتی پالیسی کب تک قائم رہتی ہے، یہ جاننا مشکل ہے۔
When it comes to President Trump, I've gotten out of the prediction business. For now, this is a significant
بات جب صدر ٹرمپ کی آتی ہے تو میری پیشین گوئی بھی مات کھا جاتی ہے، لیکن اس وقت تک تو یہ حکمت عملی اور تدبیر کی جانب ان کا ایک اہم قدم ہے، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب تک اس پر قائم رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار بل گالسٹن کے۔ تاہم دو جماعتی تعاون کے دائرے میں صحت عامہ کا شعبہ نہیں آتا، جہاں ریپبلکن سینٹ سے تعلق رکھنے والے لنڈسی گراہم اوباما کیئر کا متبادل ڈھونڈنے اور اسے منسوخ کرنے کی ایک حتمی کوشش کر رہے ہیں۔
I do not want to go back to South Carolina and say that I did everything I could۔
میں ساؤتھ کیرولائنا اس طرح واپس نہیں جانا چاہتا کہ جا کر یہ کہوں کہ میں نے اوباما کیئر کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور جس کے لیے کہ میں دل سے راضی بھی نہ ہوں۔ صدر ٹرمپ اس کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ سابق صدر باراک اوباما سمیت ڈیموکریٹس نے خبردار کیا ہے کہ اوباما کیئر کی منسوخی کی صورت میں لاکھوں لوگ ہیلتھ انشورنس سے محروم ہو جائیں گے۔
It is aggravating. And all of this being done without any demonstrable economic or actuarial or plain common sense rationale.
یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ تمام کاروائی کسی بھی ایسی اقتصادی، مالیاتی یا قابل بیان عام فہم دلیل کے بغیر کی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے سابق صدر باراک اوباما کے۔ تاریخ دان ایلن لچمن کہتے ہیں کہ ٹرمپ مسلسل اس کوشش پر قائم ہیں کہ وہ اپنے حامیوں کو بتائیں کہ وہ اوباما کیئر کو ختم کرنے کے انتخابی مہم کے اپنے وعدے پر قائم ہیں، اور اگرچہ رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی مقبولیت میں معمولی اضافہ ہوا ہے، تاہم ٹرمپ کی مقبولیت تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، اور یہ کہنا ہے گیلپ سروے کے فرینک نیوپورٹ کا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے پہلے سال میں دیگر کسی بھی نو منتخب صدر کے پہلے سال کے مقابلے میں بدتر کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور اس کا حساب آپ آئزن آور کے دور تک لگا سکتے ہیں۔ ریپبلکن کی جانب سے صحت عامہ کے تازہ ترین بل پر سینٹ میں رائے شماری آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ گولمال اگین کے پوسٹرز جاری، مزید تفصیلات فکر و فن میں۔ گولمال سلسلے کی چوتھی فلم گولمال اگین کا ٹریلر 22 ستمبر کو ریلیز ہونا ہے۔ اس سے قبل ہی ہدایت کار نے گولمال سیریز کے چاہنے والوں کے لیے فلم کے ایک نہیں، دو نہیں، اکٹھے تین پوسٹرز جاری کر دیے ہیں۔ اس نئی انسٹالمنٹ میں بھی اجے دیوگن، شریاس تلپڑے، کنال کھیمو، ارشد وارسی اور تشار کپور موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پرینیتی چوپڑا اور تبو پہلی بار گول مال کا حصہ بنی ہیں۔ پوسٹر پر لکھا ہے کہ اس دیوالی لاجک نہیں صرف میجک چلے گا۔ پوسٹرز پر موجود پرینیتی کی تصویر دیکھ کر لگتا ہے کہ روہت شیٹی کی اس فلم میں میجیشن وہی ہیں۔ دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر فلم کی تشہیر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دا گینگ از بیک اگین۔ پرینیتی چوپڑا اپنے اس نئے تجربے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ لکھتی ہیں کہ گول مال کی پاگل ٹیم کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آیا۔ پرینیتی نے کہا کہ فلم کے ڈائریکٹر سے لے کر ایک ایک شخص نے اتنا مزہ کیا، اور ہم آن سکرین یہ میجک اس لیے دکھا پانے کے قابل ہوئے کیونکہ ہم نے آف سکرین بھی بہت انجوائے کیا۔
میرے کو اگر میرا پیسہ نہیں ملا نا، آپ کے وہ تین فراڈ بچوں سے کیسے پیسے نکالتا ہوں وہ دیکھ لینا۔ 15 دن
دنیا کی باتیں چھوڑ کے، غموں کی باہوں کو مروڑ کے، خوشی کھڑی ہے جس موڑ پہ، وی گٹ ٹو گو دیٹ وے، وی گٹ ٹو گو دیٹ وے۔ کوئی غلط یا کہے صحیح، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔
یہ فلم اکتوبر میں دیوالی کے موقع پر ریلیز کی جائے گی۔ اس سلسلے کی پہلی فلم سن 2006 میں گول مال فن ان لمیٹڈ کے نام سے ریلیز ہوئی، دوسری فلم سن 2008 میں گول مال ریٹرنز کے نام سے ریلیز ہوئی، جبکہ گول مال 3 سن 2010 میں ریلیز ہوئی اور سال کی بہترین بزنس کرنے والی فلم قرار پائی۔ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ دی برین نامی رسالے میں شائع کی گئی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے یادداشت کی ایک بیماری الزائمر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 30% سے زیادہ افریقی امریکی مناسب نیند نہیں لیتے۔ تاہم اس طبی مسئلے سے نمٹنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے۔ ڈریم ہینڈ بینڈ ایک ایسا نیا آلہ ہے جو رات کو سونے میں مدد کرتا ہے۔
Using sounds and doing like rhythmic stimulation, we can basically modulate the rhythm of the brain in order to get more deep sleep.
مختلف آوازوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اور دماغ کو متحرک کرتے ہوئے ہم بنیادی طور پر دماغ کے ردم کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں تاکہ گہری نیند حاصل کی جا سکے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آلات نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی عام طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔
It looks at heart rate, temperature and motion to try to determine if the baby is healthy.
یہ دل کی دھڑکن، درجہ حرارت اور حرکات کو مانیٹر کرتا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ آیا بچہ صحت مند ہے اور وہ کتنی دیر تک سوتا ہے، اور اگر کسی غیر معمولی چیز کا پتہ لگ جائے تو یہ والدین کو بھی خبردار کرتا ہے۔ نیند سے متعلق ٹیکنالوجی ان دنوں بہت مقبول ہے، تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند کے لیے ان چیزوں پر انحصار کرنا درست نہیں، بلکہ وہ مکمل نیند کے لیے آرام دہ بیڈ اور تکیہ، سونے سے پہلے ورزش اور سونے سے پہلے موبائل جیسے آلات کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے بیرونی عناصر بے نقاب ہو چکے ہیں اور قوم ان سازشوں کو شکست دے کر رہے گی. انہوں نے کہا کہ ہم قربانیاں دیتے آئے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے جب تک کہ وطن کے لیے جان قربانی والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بیان ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیغام میں دیا ہے. پاک فوج کی طرف سے لگاتار یہ پیغام سختی سے دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی فوج کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حالیہ پیغام بھی اسی بات کا مظہر ہے جس میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو جانے والے افراد کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے خلاف مبینہ سازشیں کرنے والوں کی تصویر لگا کر سخت پیغام دیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے موجودہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک ایسے وزیراعظم ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ بنی گالا میں ایک نیوز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. وزیراعظم ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں کہ یہاں سے چند لوگوں نے کابل میں دہشت گردی کی, آج داعش کے جھنڈوں کی بات ہو رہی ہے, یہ لوگ اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تمام باتوں کے تناظر میں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیراعظم فوری طور پر عوام سے تازہ مینڈیٹ حاصل کریں. بھارت میں ماہ ستمبر کے دوران 3 صحافی قتل کر دیے گئے. ملک میں صحافی ان وارداتوں کی مذمت کر رہے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
پنجاب کے ایک سینئر صحافی کے جے سنگھ کے قتل کے ساتھ بھارت میں 3 ہفتے میں 3 صحافیوں کا قتل ہو چکا ہے اور صحافی برادری حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ کیا وہ ملک میں محفوظ ہے. 64 سالہ کے جے سنگھ اور ان کی 92 سالہ والدہ گرچرن کور ہفتے کے روز پنجاب کے موہالی میں واقع اپنے مکان میں مردہ پائے گئے. کے جے سنگھ کا گلا کٹا ہوا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی والدہ کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے. پنجاب پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعہ کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی تشکیل کی ہے. ابتدا میں ایسی رپورٹیں آئی تھیں کہ شاید یہ قتل چوری اور لوٹ کی واردات سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ کے جے سنگھ کی فورڈ آئیکن کار لاپتہ تھی جسے بعد کو امبالہ کے نزدیک دیکھا گیا. لیکن پھر پولیس نے بتایا کہ یہ چوری کا معاملہ نہیں لگتا کیونکہ ان کی قیمتی گھڑی, دیگر اشیاء اور نقد رقوم موجود پائی گئیں. تاہم واردات سے ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ یہ جرم پیشہ ور مجرموں نے کیا ہے. نئی دہلی, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, کولکاتہ اور دیگر شہروں میں صحافیوں نے اس قتل کی مذمت کی اور قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا. انڈین جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اس دوہرے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا. اس نے اس سے قبل 5 ستمبر کو بنگلور میں ایک کنڑ خاتون صحافی گوری لنکیش اور 20 ستمبر کو تریپورہ میں ٹی وی صحافی شانتنو بھومک کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 3 ہفتے میں 3 صحافیوں کے قتل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک میں صحافیوں کے تحفظ کی صورتحال نازک ہے. سینئر صحافی اور پریس کلب آف انڈیا کے صدر گوتم لاہری اور ایک دوسرے سینئر صحافی راہل جلالی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صحافیوں کے قتل کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. گوتم لاہری نے بتایا کہ پریس کلب آف انڈیا اور صحافیوں کی متعدد انجمنوں کی جانب سے 2 اکتوبر کو دہلی میں ایک خاموش احتجاجی مارچ نکالا جائے گا اور حکومت, انتظامیہ اور سول سوسائٹی کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اس صورتحال پر غور اور خود احتسابی کریں اور دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. خیال رہے کہ گوری لنکیش ایک کنڑ رسالہ گوری لنکیش پترکے کی ایڈیٹر تھیں. شانتنو بھومک تریپورہ کے ایک چینل دن رات کے نمائندہ تھے اور کے جے سنگھ روزنامہ انڈین ایکسپریس, ٹائمز آف انڈیا, روزنامہ ٹریبون اور دیگر اخبارات میں اہم ذمہ داریاں انجام دے چکے تھے اور سرے دست وہ ایک آن لائن نیوز پورٹل کے لیے کام کر رہے تھے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پوئٹو ریکو کے گورنر نے ہفتے کے روز امریکی جزیرے والے ارد گرد کے ان علاقوں کے میئر سے ملاقات کی جو اس ہفتے ماریا طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے ان علاقوں کے مکینوں کی ضروریات کے بارے میں گفتگو کی. ان میں سے کچھ کو ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. گورنر ریکارڈو روزیلو نے ہفتے کے روز ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہوں نے گواجاتا کا ڈیم کو سیلابی پانیوں سے پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کی کہ وہ جلد از جلد علاقے سے نکل جائیں. ہزارہ لوگ پہلے ہی جزیرے کے شمال مغرب میں ڈیم کے نیچے کی وادی سے نکل گئے ہیں. امریکہ کے بمبار اور دیگر لڑاکا طیاروں نے شمالی کوریا کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے لیے اس کے ساحل کے قریب واقع بین الاقوامی فضائی حدود میں پروازیں کی ہیں. اس اقدام کی وجہ سے جزیرہ نما کوریا میں تناؤ میں مزید شدت آ گئی ہے. دوسری طرف شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے. حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ ہوا جس کی وجہ سے خطے میں فوجی تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پیانگ یانگ نے رواں ہفتے اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ بحر الکاہل میں ہائیڈروجن بم کا تجربہ کر سکتا ہے. ترکی کی پارلیمنٹ نے ایک تحریک کی منظوری دے دی ہے جو عراق اور شام میں فوجوں کے اختیار کو توسیع دے دے گی. اس منظوری سے قبل انقرہ نے عراق کے کرد خطے کو وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے پیر کو طے شدہ ایک متنازعہ آزادی کے ریفرنڈم کو نہیں روکا تو وہ اس کے خلاف سیکیورٹی سے متعلق اور ممکنہ طور پر فوجی اقدامات کرے گا. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
ترکی کی مرکزی حزب مخالف نے حکومت کے ساتھ متحد ہو کر بھاری اکثریت سے اس موشن کو منظور کیا ہے جو اس کی ملٹری کو پڑوسی ملکوں عراق اور شام میں کاروائیوں کا اختیار دیتا ہے. پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا تھا جس کے دو روز بعد عراقی کردوں کی آزادی کے ریفرنڈم کا انعقاد ہونا ہے. پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر دفاع نے انتباہ کیا کہ اس ریفرنڈم کے انتہائی خطرناک نتائج ہوں گے اور اس کا نتیجہ عالمی جھڑپوں کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. ان کے الفاظ
ülkemizin de içinde bulunduğu bu coğrafyada devletler küçültülmek.
ترک وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسی عمارت سے جس کا توازن انتہائی نازک اور حساس ہو ایک اینٹ کا بھی نکال لینا نئی نفرتوں، مخاصمتوں اور جھڑپوں کا بیج بو سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کے ریفرنڈم کے بارے میں تمام متبادل اور طریقہ کار میز پر موجود ہیں اور یہ کہ ترکی انہیں استعمال کرنے میں ہچکچائے گا نہیں. انقرہ اس ریفرنڈم کی شدید مخالفت کرتا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ خود اس کے ملک میں موجود بڑی تعداد میں کرد اقلیت میں یہ چیز علیحدگی پسندی کے مطالبوں کو تحریک دے سکتی ہے. ہفتے کے روز عراقی مسلح افواج کے سربراہ نے انقرہ میں اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کر کے اس ریفرنڈم پر بات کی. بغداد بھی عراقی کرد ریفرنڈم کا انقرہ کی طرح مخالف ہے. ترکی کی مسلح افواج نے نئی کمک پہنچنے کے بعد عراق کرد سرحد پر فوجی مشقیں کیں. فوج گزشتہ 6 روز سے وہاں فوجی مشقیں کر رہی ہے. ترک فورسز شامی سرحد پر بھی اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہی ہیں اور انقرہ نے ایک بار پھر انتباہ کیا ہے کہ وہ شامی کردوں کو اپنی خود مختار ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دے گا. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میکسیکو میں ہفتے کے روز ایک طاقتور زلزلے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اس ملک کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے جہاں اس سے پہلے بھی لوگ حال ہی میں آنے والے ان زلزلوں سے نمٹ رہے ہیں جن میں 400 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق نئے زلزلے کی شدت 6.1 تھی اور اس کا مرکز جنوبی ریاست اوکساکا تھا جو دارالحکومت سے 360 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو روہنگیا افراد کو پناہ اور خوراک فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی امداد اور اعانت کی ضرورت ہے. یون ایچ سی آر کے چیف فلپو گرینڈی نے اتوار کے روز بنگلہ دیش کے کاکسز بازار میں کہا کہ میانمار میں تشدد سے بھاگ کر آنے والے 4.5 لاکھ کے قریب افراد کی ضروریات بے تحاشا ہیں اور بنگلہ دیش پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سے پناہ گزینوں سے بات کی ہے اور مجھے ان کی بے انتہا ضروریات کا اندازہ ہوا ہے. انہیں ہر چیز چاہیے، خوراک، صاف پانی، پناہ چاہیے، انہیں مناسب صحت کی سہولتیں چاہیے، اور شاید سب سے زیادہ ضروری انہیں مناسب رہائش چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ان پریشان حال لوگوں کے لیے جو غلیظ پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں زندگی بچانے کی امداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ، متاثرہ منظر کی زبانی۔
وہاں پہنچنے والے لوگوں کی تعداد 20,000 روزانہ سے کم ہو کر 1,000 روزانہ ہو گئی ہے، مگر تعداد میں اتنی زیادہ کمی کے باوجود جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے نزدیک دو سرکاری کیمپوں میں روہنگیا کے لیے عارضی پناہ گاہوں میں ہجوم میں کمی نہیں ہوئی۔ حکام نے نئے آنے والے لوگوں کے لیے 800 ہیکٹر کا علاقہ مختص کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ جتنے لوگوں کو ممکن ہو پلاسٹک کی چادریں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ مانسون بارشوں اور ہوا سے محفوظ رہ سکیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان آندرے مہیٹچ کہتے ہیں کہ خراب موسم، گنجائش سے زیادہ بھرے کیمپوں اور ضروری امداد کے بغیر صحت عامہ ایک بڑی تشویش ہے۔ وہ کہتے ہیں
There are risks of diseases, so that's why the extension is so crucial to be able to release some of the pressure.
اسی لیے توسیع کی بہت ضرورت ہے تاکہ کیمپوں میں دباؤ کم ہو اور یہ یقینی بنایا جائے کہ نئی تنصیب کا انتظام بھی ایسا ہو کہ وہاں صفائی اور صاف پانی موجود ہو۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی ترجمان خاتون فیڈیلا شائب کہتی ہیں کہ روہنگیا میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ ہے، جیسا کہ ملیریا، ڈینگی بخار، ہیضہ اور پیچش وغیرہ۔
We have also concerns about the injured. They need to be cared for.
ہمیں زخمیوں کی بھی فکر ہے، انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بچوں کو حفاظتی ویکسین دیے جانے کی سطح بہت ہی کم ہے، اور جب آپ کے پاس ایسے بچے ہوں جن میں غذائیت کی کمی ہے اور وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں تو ان میں خسرہ اور بچوں کی دیگر بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ شعیب نے کہا کہ صحت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے وبائی امراض کے ماہرین کی ایک ٹیم بھیجی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پانی صاف کرنے کی 20,00,000 گولیاں اور ہیضے سے بچاؤ کی 20,000 کٹس تقسیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے خسرہ اور پولیو کی ویکسین کی جو مہم شروع کی گئی تھی اس میں توسیع کی جا رہی ہے تاکہ تمام 1,50,000 بچوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے کے تحت امریکہ میں بعض ملکوں کے شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی۔ اس حکم نامے کی مدت آج اتوار کو ختم ہو رہی ہے، چنانچہ امریکہ نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلین بیرس کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے امریکہ داخلے کے بارے میں جب جنوری میں پہلا انتظامی حکم نامہ جاری کیا تھا تو اس پر پورے ملک میں خاصا احتجاج ہوا تھا۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد ایک وفاقی جج نے اس حکم نامے پر عمل درآمد کو روک دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں عدالتی کارروائیوں اور اپیل در اپیل کا سلسلہ چل نکلا۔ جون میں بالآخر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس انتظامی حکم نامے پر کسی حد تک عمل ہو سکتا ہے اور ان افراد کو امریکہ آنے کی اجازت ہوگی جن کے خاندان امریکہ میں مقیم ہیں یا وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ان کا یہاں کوئی کاروبار ہے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ڈیوڈ بائر کہتے ہیں
that it could go into partial effect but not full effect. We're talking about a very small portion.
سپریم کورٹ نے اس انتظامی حکم نامے پر جزوی طور سے عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس انتظامی حکم نامے کا نشانہ بننے والی ایک بہت بڑی تعداد میں سے ایک چھوٹے سے حصے کی ہم نے بات کی ہے۔ امریکہ میں داخلے کی پابندی کا مقصد ہمیشہ عارضی ہی رہا ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی نے اس کے بارے میں اب ایک نئی رپورٹ وائٹ ہاؤس کو پیش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ نئے حکم نامے میں مختلف ملکوں سے آنے والے درخواست دہندگان کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ انفرادی طور پر متعلقہ ملک امریکہ کے سیکورٹی معیار پر کس حد تک پورا اترتا ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کی نئی تجاویز پہلے حکم نامے سے زیادہ سخت اور کڑی ہیں۔ امیگریشن کے ایک وکیل لیون فریسکو کہتے ہیں
The idea is that entering the United States is not a right that anyone has.
امریکہ میں داخلے کا معاملہ کسی فرد کا حق نہیں ہے، یہ تو بس ایک درخواست ہے۔ تاہم مکمل طور پر پابندی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ درخواست گزاروں کے بارے میں تفصیلی جانچ پڑتال عدالت کی نظر میں جائز قرار پا سکتی ہے۔ بہرحال سفری پابندی کے اس حکم نامے کی مدت اتوار کو ختم ہو رہی ہے۔ 120 دنوں کے لیے مہاجرین کی آمد پر پابندی لگائی گئی تھی اور ابھی اس کے پورے ہونے میں 30 دن باقی ہیں، لیکن اس کے ختم ہونے سے قبل سپریم کورٹ سفری پابندی کے سلسلے میں آئینی دلائل سن کر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ کی پہلی خلائی شٹل کولمبیا 1981 میں خلا میں روانہ ہوئی تو منظر کچھ ایسا تھا۔ امریکہ کا آخری خلائی مشن جولائی 2011 میں مکمل ہوا تھا اور خلائی شٹل ڈسکوری ریاست فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوئی تھی جو کیپ کنیورل میں واقع ہے۔ تب سے یہ سینٹر سنسان پڑا تھا کیونکہ ناسا کی مستقبل کی خلائی مشین اپنی تیاری کے ابتدائی مراحل میں ہے، چنانچہ خلا میں پروازوں کا عمل بیکانیر میں روسی خلائی سینٹر منتقل کر دیا گیا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شٹل پروگرام بند ہوتے ہی کینیڈی اسپیس سینٹر کے ہزاروں انجینئر اور ٹیکنیشین بے روزگار ہو گئے۔ ماہرین کا اندازہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمت دینے میں نجی خلائی کمپنیوں کو اشرے درکار ہوں گے اور فلوریڈا کی معیشت کو سخت دھچکا پہنچے گا، لیکن اسی دوران روسی راکٹوں کے ذریعے خلابازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجوانے کا خرچ $8 کروڑ فی قسط سے زیادہ آنے لگا۔ چنانچہ امریکہ میں نجی خلائی کمپنیوں کو جو ابھی شروع ہی ہوئی تھیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا نفع بخش کاروبار ہے اور فلوریڈا میں تربیت یافتہ افراد کثرت سے موجود ہیں۔ چنانچہ فوراً ہی یونائیٹڈ لانچ الائنس، اسپیس ایکس، بلو اوریجن، حتیٰ کہ بوئنگ جیسے نام خلائی مرکز کی عمارتوں پر نظر آنے لگے اور 2012 میں اسپیس ایکس کا تیار کردہ پہلا نجی مال بردار خلائی جہاز ڈریگن سامان لے کر کامیابی سے خلائی اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ ابھی کسی نجی خلائی کمپنی کو انسان خلا میں بھیجنے کی اجازت نہیں ملی، مگر یہ کمپنیاں پر اعتماد ہیں کہ وہ ایسی بلند تنصیبات بنا سکیں گی جو خلابازوں کو خلائی جہاز تک لے جانے میں مدد دے سکیں۔ یونائیٹڈ لانچ الائنس کے ٹونی ٹیلینسچ کہتے ہیں،
This facility has an elevator that brings them up here. They get prepared, get their
flight suits on. اس تنصیب میں ایک لفٹ لگی ہوتی ہے جو انہیں اوپر پہنچا سکتی ہے۔ وہاں وہ تیار ہوتے ہیں، اپنا خلائی لباس پہنتے ہیں اور بالکل اسی طرح اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں جیسے وہ شٹل اور دیگر پروگراموں کے لیے کرتے تھے۔ اسی دوران ناسا کی توجہ گہری خلائی تحقیق پر مرکوز ہے، جیسا کہ مریخ پر پہلے انسان کو اتارنا۔ سابق خلاباز بز ایلڈرین کہتے ہیں کہ یہ وقت مناسب ہے کیونکہ نجی کمپنیاں ایسے پروگراموں میں سرمایہ لگانے کو تیار ہیں اور ہم زمین سے اوپر تلاش کا عزم ظاہر کرنے کے لیے تیار۔
It's an exceptional time right now to be getting involved in space, whether it's as a kid, as an adult,
خلا میں تلاش کا کام شروع کرنے کے لیے یہ غیر معمولی طور پر مناسب وقت ہے، خواہ یہ کوئی بچہ ہو، بڑا یا کوئی نوجوان پیشہ ور ماہر، یا محض اس صنعت سے متعلق کوئی شخص۔ ماضی کے مقابلے میں آج ہمارے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے سابق خلاباز بز ایلڈرین کے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلائی ماہرین ایک نئی خلائی دوڑ کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور وہ بھی حریف ممالک کے درمیان نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کی نجی کمپنیوں کے درمیان۔ چنانچہ یہ محاورہ کہ چلتے ہو تو چین کو چلیے، اب ہونا چاہیے چلتے ہو تو مریخ کو چلیے۔
2-1 booster ignition and the final lift off of discovery.
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ شام کے بعض علاقوں میں تشدد میں کمی کے باوجود شہریوں کے خلاف ناقابل بیان جرائم جاری ہیں، جن میں اسد حکومت کی جانب سے شام کے لوگوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال شامل ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے بین الاقوامی تفتیشی کمیشن نے جس کی قیادت پالیو سرجیو پنہرو کرتے ہیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شام کی سرکاری افواج نے تنازع کے آغاز کے بعد سے 2 درجن سے زیادہ دفعہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جن میں اپریل سن 2017 میں ادلب کے خان شیخون قصبے میں سیرین کی مہلی گیس کا حملہ شامل ہے جن میں کم سے کم 83 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری افواج نے اپوزیشن کے مقبوضہ علاقوں میں شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ سنگین واقعے میں شامی فضائیہ نے خان شیخون میں سیرین کا استعمال کیا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے، ان میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اسد کی فضائی مہم میں پورے علاقے میں طبی نگہداشت کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہاں سیرین کے حملے کے متاثرین کے علاج معالجے کی سہولت اثر انداز ہوئی اور نتیجتاً شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کمیشن نے بتایا کہ کم سے کم 3 مقامات پر یعنی ادلب، خاما اور دمشق کے مضافات میں مشرقی غوثیہ میں شامی افواج نے ہتھیاروں میں کلورین کا استعمال کیا۔ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی کہ یہ حملے انسانیت کے بین الاقوامی قانون اور کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہیں۔ عرب جمہوریہ شام نے اس سے پہلے کے سیرین حملے کے بعد سن 2013 میں اس کنونشن کی توثیق کی تھی۔ رپورٹ کے اجرا کے بعد اقوام متحدہ میں امریکہ کے مشن نے شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں مکمل طور پر جواب دہی کے لیے کہا تھا۔ امریکہ ہمیشہ سے بین الاقوامی برادری پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ کیمیاوی ہتھیاروں کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور بشار الاسد جیسے لوگوں کو ان کے جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کارروائی کرے۔ اپریل میں خان شیخون پر حملے کے بعد امریکہ نے شام میں اس ہوائی اڈے کو تباہ کر دیا جہاں سے شامی حکومت نے کیمیکل ہتھیاروں کا حملہ کیا تھا۔ اسی مہینے امریکہ کے محکمہ خزانہ نے شامی حکومت کی سرکاری ایجنسی کے ان 271 ملازمین کے خلاف تعزیرات عائد کر دی تھیں جو ایسے ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے استعمال کا وسیلہ مہیا کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اسد کے شریک جرم ہونے کے بارے میں جبکہ شہادت میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے، بین الاقوامی برادری کے لیے پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بین الاقوامی قانون اور انسانی شائستگی کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزی کو روکا جائے اور یہ کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ بنایا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے، عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی، جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے۔ اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے۔ پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے۔ جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی۔ مزید برآں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں، جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے۔ پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں، جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں۔ مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی۔ 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی، جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی۔ سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا لامذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے۔ جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی، جبکہ صرف 1% نے خود کو لامذہب بتایا۔ تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا، بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے۔ مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے، جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی، جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں۔ اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے، جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ سویڈن میں 19%، چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا۔ برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں۔ 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں۔ عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر چام. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں بہجت چلانی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گلرخ خالد حمید. کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.